उसमें इतना पैसा है कि इतने स्कूल बनाए जाएं, इतने उस्ताद हैं या कोई स्कीम है, तो ऐसा लगता है कि शायद 2050 तक भी हम ये बच्चों को तालीम नहीं दे सकेंगे। फिर आप जब रोजगार पर आए हैं तो 2015 में एक ऐसी चीज हुई है जो पाकिस्तान की तारीख में कभी कोई सोच नहीं सकता था और लोगों ने उसको गौर नहीं किया, वो मैं आपसे अर्ज कर देता हूँ। तिजारती बैंकों का काम होता है कि वो सनअत के लिए, तिजारत के लिए, ज़राअत के लिए, माइक्रो फाइनेंस के लिए कर्जे दें। पाकिस्तान में, पाकिस्तान की तारीख में पहली दफे 5 बैंकों ने 2015 में जो कर्जे हुए हैं उनमें इजाफा हुआ है 39 बिलियन 39 अरब का, और हुकूमत को टैक्सों की चोरी के नुकसान के लिए 977 अरब रुपया उन्होंने कर्जा दे लिया। होता यह था कि कर्जे जो होते हैं वो 3 गुने होते थे इन्वेस्टमेंट से, अब इस साल ये हो गया कि जनाब 39 अरब के कर्जे हैं, पूरे 20 करोड़ की आबादी में इजाफा हुआ और 977 अरब रुपए गवर्नमेंट को मिल गया बल्क ऑफ दैट बजट खसारे के लिए। तो फिर मईशत कैसे तरक्की करेगी, लोगों को रोजगार के मौके कैसे मैसर आएंगे, ये तो एक बुनियादी सवाल है।
सही। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं चूंकि शेख फयाजुद्दीन साहब अभी हमारे साथ नहीं है, मैं आपने वो अवामिल गिनवाए हैं जो इस दबाव का सबब हैं या जो मुश्किलात का सबब हैं, मैं आपकी एक्सपर्टी से फ़ायदा उठाना चाहूँगा। मैं जानना चाहूँगा कि आपके ख्याल में अगर इतनी बड़ी तादाद में आबादी मुल्क की वो गुरबत की सतह से नीचे अगर ज़िंदगी गुजार रही है, तो हुकूमत की या हुकूमतों की, मनसूबाई हुकूमतों की तरजीहात क्या होनी चाहिए हैं, क्या फौरी इकदाम करने चाहिए जिससे ये मंजर बहरहाल बदलता हुआ नज़र आए? जी शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, जी
आप ही तौर पर बता दूं कि अभी IMF की भी परसों एक रिपोर्ट आई है, उसमें वो ये कहते हैं जो मैं 20 साल से कह रहा हूं कि पाकिस्तान में टैक्स और GDP का तनासुब कम से कम 20% होना चाहिए।
सही।
अब हुकूमत ने ये कहा है कि जी 2018 तक वो पहले 15% का अदब था, अब उन्होंने 13% कर दिया टोटल हमारा। तो सवाल सिर्फ ये पैदा होता है कि अगर आप 7% तालीम पर करते हैं, 4% आप जो है ना सेहत के ऊपर करते हैं, सॉरी 4% और 4% तरक्याती अखराजात और 2% रिसर्च एंड डेवलपमेंट, 17% तो ये हो गया, फिर पूरा मुल्क कैसे चलेगा? तो 13% या 15% जो अगर आप हदफ रखते हैं, जो कि हुकूमत ने कम करके आप 13 कर दिया 2018 तक, इसमें गुर्बत बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, आवाम की तकालीफ बढ़ेंगी, इसलिए कि जब आपके पास रिसोर्स नहीं है और हुकूमत टैक्स लगाने के लिए तैयार नहीं है, सूबे टैक्स लगाने के लिए तैयार नहीं है ताकतवर तबकों पर, और टैक्सों का हदफ गिरा के टैक्स एमनेस्टी स्कीम ला रहे हैं, 100 अरब रुपए इस साल मेरे ख्याल से टैक्स एमनेस्टी में अगर आता है तो उससे हुकूमत को टैक्स मिलेगा 1 अरब।
लेकिन मैं अपने फाइनेंस मिनिस्टर साहब का, वजीर खजाना साहब का स्टेटमेंट देख रहा था, उन्होंने तो एतराफ़ किया है कि उनकी ये एमनेस्टी स्कीम ये कामयाब नहीं हुई है, उसके लिए उन्होंने कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को भी ब्लेम किया है कि ऐसी कोई टैक्स एमनेस्टी जो स्कीम थी वो कामयाब नहीं हो पा रही है। तो हुकूमत अपने तौर पे भी जो चारा करने की कोशिश करती है वो भी कामयाब नहीं हो पा रहे, तो आपके ख्याल में उसकी क्या वजूहत हैं?
यही, ये स्कीम फाइनेंशियल NRO थी और हुकूमत को पता था कि ये नाकाम होगी, जिस दिन आई थी उस दिन भी हमने कहा था कि ये नाकाम होगी, इसलिए कि जब तक पाकिस्तान में हमें ये बात मान लेनी चाहिए कि अगर वफाक और सूबे हर किस्म की आमदनी पर बगैर किसी एक्सेप्शन के टैक्स नहीं लगाते और इसको वसूल नहीं करते, तो अब दुनिया के जितने तरीके इस्तेमाल कर लें पाकिस्तान की मईशत बेहतर नहीं होगी कि और पाकिस्तान की ग्रोथ नहीं होगी। अब दूसरी बात मैं आपको बता दूं, मैंने अभी कुछ रोज पहले कहा कि पाकिस्तान में करप्शन और टैक्स की चोरी से 8000 अरब रुपया साल का नुकसान हो रहा है, तो बाद लोगों ने बहुत उस पर ये कहा 8000 अरब, लेकिन नैब ने 3-4 दिन के बाद एक्सेप्ट कर लिया कि जी 8000 तो नहीं है लेकिन 5000 अरब रुपए का नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है, ये नेशनल अकाउंटिंग ब्यूरो ने एक्सेप्ट कर लिया। अब 3000 अरब रुपए आप टैक्स की चोरी टैक्स ले रहे हैं, 5000 वो कहता है साल का करप्शन किया नजर हो रहा है, 1300 अरब रुपए आप कर्जों पर सूद दे रहे हैं, तो फिर आप ये बताइए कि जब तक आमदनी आप नहीं बढ़ाएंगे और आवाम के ऊपर बोझ गलत नहीं डालेंगे तो फिर किस तरीके से मईशत तरक्की करेगी और किस तरीके से
वो वापस जो है वो दबाव आम आदमी पे आ जाएगा। शेख फयाजुद्दीन साहब से हमारा रब्ता हो गया है, मेंबर नेशनल असम्बली और इसके अलावा कौमी असम्बली की कमेटी آن اکنامک افیئرز اقتصادی امور اس کے بھی رکن ہیں. شیخ صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ممتاز تجزیہ کار معاشی امور کے. ہمارا جو یہ پہلا سیگمنٹ ہے اس میں ہم فوکس کر رہے ہیں احسن اقبال صاحب کے اسٹیٹمنٹ کو, جس میں انہوں نے بذات خود یہ کہا ہے کہ تقریباً 6 کروڑ آبادی اس وقت خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہی ہے. مختصراً میں آپ کو بتا دوں جو کرٹیسزم بھی ہے, جو انالیسز بھی ہے ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب کا, وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ملک کے اندر کرپشن ہے اور ٹیکس چوری ہے, اس میں 5000 ارب سالانہ وہ جو ہے وہ چوری ہو رہا ہے, اس لیے وہ ڈائریکٹ انڈائریکٹ ٹیکسوں کی صورت میں عوام پہ ڈال دیا جاتا ہے, تو ان کے لیے زندگی مزید مشکل ہو رہی ہے اور اس کے لیے وہ مواقع بھی پیدا نہیں ہو پا رہے ملک کے اندر. اسی طرح اور بہت ساری جو اسکیمس تھیں جس میں لوگوں کو بینکوں سے کچھ فائدہ حاصل ہو جاتا تھا, اس میں ان کے بزنس کے نفع کی صورت میں وہاں پہ بھی حکومت نے جو اس کی شرح کم کی ہے اس کے سبب لوگوں کے لیے مشکلات بڑھی ہیں یا ان کی آمدن میں کمی آئی ہے. یہ انالیسز بھی ہے, یہ کرٹیسزم بھی ہے اور اسی میں سوالات بھی ہیں. آپ کیسے اس کو ڈیفینڈ کرنا چاہیں گے کیونکہ تعداد تو بہت بڑی ہے, حکومت کے سامنے کیا ایسی چیزیں ہیں جس سے وہ حالات کو بہتر کرنے کے لیے لگے کہ وہ کوشش کر رہی ہے؟
دیکھیں بات یہ ہے کہ حکومت کی پوری کوشش ہے کہ وہ طبقات جو پس گئے ہیں یا غربت کی لکیر سے نیچے آ گئے ہیں ان کی امداد کی جائے. اس کی سب سے بڑا جو ہماری اسکیم ہے وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے. جب ہماری حکومت آئی تھی تو اس وقت یہ 40 ارب روپے سے یہ پروگرام چل رہا تھا, اس سال انہوں نے اس کو بڑھا کے 102 ارب روپے کر دیا ہے. اس سے جب 41 لاکھ خاندان فائدہ اٹھا رہے تھے, اس سال 53 لاکھ خاندان سے فائدہ اٹھائیں گے. جو ان کو وظیفہ دیا جاتا تھا یا امدادی رقم دی جاتی تھی اس کی جو اماؤنٹ ہے وہ 1000 سے بڑھا کر 1500 روپے کر دی گئی ہے. اس طریقے سے 53 لاکھ خاندانوں کو, جو اگر ایک خاندان 6 آدمی پہ بھی, اگر 6 آدمی کو بھی ایک خاندان ہو تو اس طریقے سے 3 کروڑ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے. اس کے علاوہ حکومت کی پوری کوشش ہے کہ ایسے خواتین و حضرات جو غربت کی گنتی کارڈ کے نیچے ہیں یا ان کا سکور 40 سے کم ہے, ان کو انٹرسٹ فری لون دے رہی ہیں تاکہ وہ اپنے کاروبار کریں. ان میں خواتین حضرات کوئی بھی ہو جو بھی آئے گا اس کو 50 لاکھ روپے تک کا انٹرسٹ فری لون دیا جائے گا, اور اس کے لیے حکومت نے تقریباً 2.25 ارب روپے رکھے ہیں اور اس سال 44,000 افراد نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے. اس کے علاوہ غریب لوگوں کے لیے پنجاب میں تو شروع کر دیا گیا ہے کہ وہ جو وہ ہیلتھ کارڈ ایشو کیے جا رہے ہیں. اگر وہ غریب جو اپنے علاج معالجے کی سہولتیں نہیں برداشت کر سکیں گے, ان کو 6 لاکھ روپے تک کی ان کو امداد دی جائے گی ان کے موذی امراض کے ان کو علاج کے لیے. یوتھ لون اسکیمز ہیں. اس لیے حکومت کی پوری کوشش ہے کہ وہ طبقات جو غربت کی لکیر سے نیچے آ رہے ہیں ان کی امداد کی جائے. اسی طرح آپ دیکھیں اگر پچھلے 2 سالوں میں کسانوں کو نقصان ہوا ہے اور ان کی فصلوں کی قیمتیں عالمی کساد بازاری اور عالمی مارکیٹ میں ریٹ کم ہونے کی وجہ سے انہیں مناسب پیسے نہیں مل سکے, تو حکومت نے 12 ایکڑ تک کے ہر کسان کو جس نے کپاس یا چاول کی فصل خاص کی ہے اس کو 5000
ان اقدامات کا بھی ذرا انالیسس کرا لیتے ہیں. جی ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب, یہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اس کا حوالہ ہے, اس کے ساتھ ساتھ اور جو حکومت کے کچھ امدادی نوعیت کے پروگرام ہیں تاکہ وہ لوگ جو ان کے بقول خط غربت سے نیچے جا رہے ہیں ان کو تھوڑی سی سپورٹ سسٹم اس میں مل جائے, یہ کتنا کنٹریبیوٹ کرتے ہیں نیشنل اکانومی کو بھی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک عام آدمی کی زندگی ہے اس کے معیار کو بہتر بنانے میں بھی؟
ٹھیک ہے محترم, میں آپ سے عرض کر دوں کہ جو مسلم لیگ نون کا منشور ہے اس میں تو انہوں نے تو خود کہا ہے, ان کے الفاظ یہ ہیں, اگر آپ ہر قسم کے آمدنی پر ہم ٹیکس نہیں لگاتے, اگر ہم کالے دھن کو سفید ہونے سے نہیں روکتے اور اگر ہم معیشت کو دستاویزی نہیں بناتے تو لاکھ اسکیمیں لے آئیں, غربت کم نہیں ہوگی, بے روزگاری کم نہیں ہوگی, یہ انہوں نے خود کہا ہے اور میں اس سے 100% متفق ہوں. یہ بات صحیح ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ میں آپ نے کچھ فائدے پہنچائے ہیں, لیکن دوسرے ہاتھ سے آپ نے عوام سے کروڑوں عوام سے اس سے کئی گنا زیادہ لیا ہے. اب مثال کو اس حکومت نے ابھی ایک فیصلہ کیا ہے کہ جناب موبائل پہ آپ ٹیکس لیتے ہیں, جس لوگوں کی آمدنی 4 لاکھ روپے سے کم ہے ان کو بھی کہا کہ آپ ریٹرن فائل نہیں کرتے چاہے نل نہیں کرتے تو ہم آپ سے ڈیڈکشن کر لیں گے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو عوام سے ہم وصول کر رہے ہیں وہ اس سے کئی گنا زیادہ ہے جو کچھ تھوڑے بہت مراد دیے ہیں. اور جیسے میں نے آپ سے عرض کیا, ضرور آپ نے بے نظیر انکم دیا, لیکن اگر بینکوں نے 39 ارب کے قرضے سال 5 بینکوں نے دیے سال بھر میں, دینے چاہیے تھے 2000 ارب روپے کے, تو اس 2000 ارب روپے کی وجہ سے روزگار کے جو مواقع نہیں آئے, برآمدات جو نہیں بڑھی, غربت جو بڑھی اور معیشت شرح نمو کم نہیں ہوا, اس کو کون سی اسکیم پوری کرے گی مجھے خدا کے لیے بتا دیجیے. تو اسٹیٹ بینک کیوں خاموش بیٹھا ہے؟ تجارتی بینکوں کا کام کب سے یہ ہو گیا कि वो हुकूमत को कर्जे दे, आवाम को और मुल्क को कर्जे ना दे, ये दुनिया में कहीं नहीं हुआ। हमने यूरोप में भी काम किया है, दुनिया भर में किया है, पाकिस्तान में कभी नहीं हुआ। तो जनाब 39 अरब के और 977 अरब हुकूमत को कर्जा, ये तो ऐसी लूट मार है जो पाकिस्तान की गुर्बत को और बेरोजगारी को
मजीद आपके ख्याल में
बढ़ाएगी, ये नजर आ रहा है बिल्कुल
जी। शेख फैजुद्दीन साहब, इस सेगमेंट को हम वाइंड अप करेंगे, लेकिन आपके इस सवाल के जवाब हम आपसे लेना चाहेंगे। वो कहते हैं ना कि जी गरीब को मछली पकड़ना सिखाएं, ना कि उसको मछली देना। ये जो आपने मंसूबे गिनवाए हैं, इसमें ये तो ज़रूर है कि एक लाइफ सपोर्ट मिल जाती है थोड़ी बहुत उन फैमिलीज़ को जिनकी आमदन कम है, लेकिन इससे वो अपने पाँव पे खड़े होते हुए नज़र नहीं आते हैं। इसके लिए हुकूमत के सामने क्या अहदाफ हैं? उसके लिए तो अल्टीमेटली माहरीन यही तजवीज़ करते हैं कि एक तो ये कि ट्रेनिंग हो, और फिर उसकी बुनियाद पर उनको लोन दे के उनके कारोबार जो हैं उनमें मुआवनत दी जाए, और साथ साथ ये कि जो नेशनल टैक्सेशन है वो बढ़ाई जाए ताकि कौमी आमदन में इजाफा हो। ऐसे इनिशिएटिव्स में हुकूमत कहाँ खड़ी है?
देखिए, मैं डॉक्टर साहब की बात से काफी हद तक मुत्तफिक हूँ, लेकिन अगर ये तासुब की अहमियत उतार कर देखें तो हमारे जो अदाद शुमार हैं पिछले सालों की नस्बत हमारी इन्फ्लेशन कम हुई है, ट्रेड जो हमारा जो फिजिकल डेफिसिट है वो 8.8% से कम होकर 5% पे आ गया है। ये तमाम इंडिकेटर ये बता रहे हैं कि हमारी मार्शियत जो है सही रुख की तरफ जा रही है। अब जहाँ तक आप ये कहते हैं, आप देखें गवर्नमेंट ने यूथ लोन स्कीम शुरू की है, अगर जो भी नौजवान बिजनेस करना चाहेगा उसको कम रेटों पे बैंकों से इंटरेस्ट, कम इंटरेस्ट पे बैंकों पे हुकूमत की गारंटी पे लोन दिया जाएगा, और जो इंटरेस्ट का फर्क है वो हुकूमत खुद बर्दाश्त करेगी। इसी तरह उन्होंने जो स्किल प्रोग्राम पे इस साल भी 44,000 बच्चों को उन्होंने स्किल प्रोग्राम के तहत उन्होंने रोजगार मुहैया किया गया है। तो हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है, हर हुकूमत का ये फर्ज होता है कि वो अपने आवाम की खिदमत करे, और मैं समझता हूँ कि जो फिगर हैं और जो हमारे ये स्टेटस है वो बता रहे हैं कि हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। बाकी सैलाब की तबाहकारी है, आलमी के साथ बाजारी है, दुनिया में तमाम में जो जरिए अजनात की कीमतें कम हुई है, पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है उसका इसको इफेक्ट आया है, लेकिन उसके बावजूद मुझे यकीन है कि आने वाले वक्त में हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और इंशाल्लाह जाएंगे।
जी बहुत शुक्रिया शेख फयाजुद्दीन साहब। जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब
थैंक यू
जी। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं?
जी मैं सिर्फ आपसे यह कह रहा था कि जो मुंतखब अराकीन जब बात करते हैं मैं उनका एहतराम करता हूँ। बजट खसारा जरूर कम हुआ, लेकिन स्टेट बैंक की रिपोर्ट निकाले हैं वो कहते हैं 2014 में सूबों ने वफाक में मिलकर ये तय किया कि 200 अरब रुपए तरक्याती खर्चात खर्च नहीं करें और इस रकम पर सूबे सूद ले लें। तो जब आप बजट खसारा कम करने के लिए तरक्याती खर्चात कम करेंगे, तालीम का बजट कम करेंगे, तो अगर वो कम भी हो गया तो शायद काउंटर प्रोडक्टिव है। असल बात यह है कि आप टैक्स बढ़ाएं और गैर तरक्याती खर्चात शाहाना कम करें, तालीम का बजट कम करके तरक्याती खर्चात कम करके अगर बजट खसारा कम करते हैं तो वो आगे चल के पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है।
जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। शेख फैजुद्दीन साहब, आपके भी हम ममनून है कि आप हमारे साथ रहे। सामीन चंद सेकंड की एक ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फाटा कबायली इलाकों के लिए वहाँ ऐसे बच्चों को स्कूल में दाखिल कराने की मुहिम का आगाज़ वफाक के ज़ेर तमाम गवर्नर साहब ने कर दिया है जो स्कूल से बाहर हैं, और उनको तालीम के जेवर से रोशनास और कराना वो मकसूद है। एक ब्रेक के बाद
मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज पर यह है वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन। हमारी वेबसाइट है urduvoa.com।
प्रोग्राम जहां रंग में आपका खैर मकदम, मैं हूं असद हसन, और प्रोग्राम के जिससे में हम बात करेंगे। फाटा में बच्चों को स्कूल दाखिले की मुहिम, इसका आगाज़ कर दिया गया है। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर इकबाल जफर झगड़ा साहब, उन्होंने इसका वफाक के ज़ेर इंतज़ाम कबायली इलाकों में स्कूलों में दाखिला मुहिम का आगाज़ किया और फाटा में शरह खानदगी को 100% तक बढ़ाने का आज़म ज़ाहिर किया है। कबायली इलाकों के आला कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले तलबा के लिए पेशावर में एक तकरीब मुनक़िद की गई जुमे के रोज़। उससे खिताब किया गवर्नर साहब ने, और उनका कहना यह था कि 31 मई तक जारी रहने वाले पहले मरहले में कबायली इलाकों से 1,40,000 बच्चों को स्कूलों में दाखिल कराया जाएगा, जबकि 4 से 9 साल की उम्र के 4,00,000 बच्चों को इसी साल स्कूल में दाखिलों की तरफ रागिब किया जाएगा। सरकारी अंदाजे ये हैं कि कबायली इलाकों में लड़कों और लड़कियों के तालीमी इदारों की तादाद 6,000 से ज़्यादा है, लेकिन उनमें से 1,000 से ज़्यादा स्कूल ऐसे हैं जो फ़ाल नहीं हैं। तालीम पूरे मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन ख़ास तौर पर जो शोरशदा इलाके हैं, कबायली इलाके, वहाँ पर तालीम के जेवर से आरास्ता करना ایسے بچوں کو جو اسکول نہیں جاتے ہیں وہ کتنا ضروری ہے اور اس کے لیے جو کوششیں ہو رہی ہیں اس کی سمت اس کی ڈائریکشن کیا ہے انالیسز کریں گی. ہمیں جوائن کیا ہے محترمہ زکیہ شاہ نواز صاحبہ نے, منسٹر فار پاپولیشن ویلفیئر پنجاب حکومت کے ساتھ ان کی وابستگی. تاج محمد صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں, قبائلی علاقوں میں تعلیم کے شعبے سے وابستہ ہیں. اور ساجدہ شاہ صاحبہ وہ بھی ایکٹیوسٹ ہیں, ان سے ہم رابطہ کرنے کی کوشش کریں. زکیہ شاہ نواز صاحبہ آپ ہمارے ساتھ ہیں جی, ہمارے پروڈیوسرز رابطہ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. زکیہ شاہ نواز صاحبہ ہمارے ساتھ ہوں گی, منسٹر فار پاپولیشن ویلفیئر پنجاب سے ان کا تعلق ہے, لیکن ایک سوری
جی میں
زکیہ شاہ نواز بول رہی ہوں. جی زکیہ صاحبہ بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے, اس وقت آپ لائیو ہیں پروگرام میں. ہم بات کر رہے ہیں, ہم نے ابتدائی میں تھوڑا بتایا کہ فاٹا کے اندر ویسے تو تعلیم پورے ملک کے لیے بہت ضروری ہے اور وہ ترجیحات کا حصہ ہونی چاہیے, لیکن فاٹا خاص طور پہ جو شورش زدہ ہے اور جہاں پہ ایسے اذہان کو جو زیادہ تعلیم یافتہ نہیں ہیں ان کو نشانہ بھی بنایا جاتا ہے عسکریت پسندی جیسے چینلز میں, وہاں پہ تعلیم کتنی ناگزیر ہے. ابھی وفاق کے زیر انتظام گورنر صاحب نے وہاں پہ ایک کیمپین شروع کی ہے اور لاکھوں کی تعداد میں بچے ہیں جن کو انرول کرنا مقصود ہے اس سیزن کے اندر. تو آپ ہمیں ذرا پہلے اگر ہم صرف فوکس کریں فاٹا جیسے علاقوں میں تعلیم کی ضرورت پہ اور تعلیم کی اہمیت پہ, تو آپ کے سامنے کیا تصویر بنے گی اور کیسے آپ اس کو انالائز کریں گی؟
میں تو شروع سے یہ کہتی ہوں کہ فاٹا میں تعلیم کا ہونا بہت ضروری ہے, کیونکہ ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے لوگوں کا, اور وہ مائنڈ سیٹ جو ہے وہ صرف تعلیم کے ذریعے چینج ہو سکتا ہے, اور جب تک آپ بچی اور بچوں دونوں کو تعلیم نہیں دیں گے تو مائنڈ سیٹ چینج نہیں ہوگا. تو یہ صرف فاٹا کی بات نہیں ہے, یہ پورے ملک کی بات ہے کہ اب آج کل ہمارے پنجاب میں بھی انرولمنٹ ہو رہی ہے. آج دوپہر کو بھی میں چیف منسٹر کے ساتھ تھی, ہمارا پروگرام تھا انرولمنٹ کا
صحیح.
اور ہماری یہ ہوگی کہ بائی 2018 کوئی بچہ یا بچی اسکول سے باہر نہیں رہیں گے
صحیح.
اور پوری انرولمنٹ کرنی, اور جس طرح کہتے ہیں نا وی وانٹ یانگر جنریشن آل آف دا پیپل فرام پنجاب اینڈ پاکستان کہ وہ اپنا ماشاء اللہ سب اسکول جائیں, سب بچے اور بچیاں اسکول جائیں اور سب تعلیم یافتہ ہوں, کیونکہ جب تک تعلیم نہیں ہوگی میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ تب تک اصل نہ وومن امپاورمنٹ ہوگی اور نہ اکنامک ڈیولپمنٹ.
صحیح. اچھا یہ بتائیے گا 2.5 کروڑ بچے اوور آل, 2.4 کروڑ بچے,
اور جتنے ہمارے عورتوں کے حق اور حقوق کی بھی ہم بات کرتے ہیں جو ہمیں اسلام میں دیے گئے, اگر صرف ہم ان کو پورا کریں تو اس کا بھی ابھی لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے کہ ہمیں اسلام میں کیا حق اور حقوق عورت کو ملے ہیں. تو تعلیم کے ساتھ سب اویئرنیس آئے گی, جب اویئرنیس آئے گی اکنامک امپاورمنٹ آئے گی تو پھر ہمارا پاپولیشن کا بھی انشاءاللہ بیلنس ہوگا اور تھنگز گیٹ بیلنس آؤٹ وتھ ایجوکیشن.
اچھا ذکی صاحب یہ فرمائیے گا 2.4 کروڑ بچے ایک رپورٹ کے مطابق پورے پاکستان میں ایسے ہیں 5 سے 16 سال کی عمروں کے جو اسکول نہیں جا رہے. مہدی حسن صاحب ہمارے ساتھ تھے پچھلے پروگرام میں, ان کا یہ کہنا تھا کہ اصل پریشانی کی بات تو یہ ہے کہ تقریباً 70% تک ڈراپ آؤٹ ہے ایون پرائمری کی لیول کے اوپر, تو اس کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے؟ اور تیسری جو کرٹیسزم ہے آپ کی حکومت کے اوپر بھی کہ ان کی ترجیحات میں تعلیم شاید اوپر کے نمبروں میں ایگزسٹ نہیں کرتی ہے, ان کی ترجیحات میں وہ بڑے جو ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہیں جن کو شو کیس کیا جا سکتا ہے وہ اس کا حصہ ہیں, اس کو آپ کیسے رسپونڈ کریں گے؟
دیکھیں جی, ہماری گورنمنٹ کے اوپر نکتہ چینی ہمیشہ ہوتی رہی ہے, جب بھی ہم آتے ہیں جو اپوزیشن ہوتی ہے وہ نکتہ چینی کرتی ہے, اور جب ہم پروجیکٹ ختم کر لیتے ہیں تو سب کہتے ہیں کہ شکر ہے کہ یہ پروجیکٹ بنا تھا. موٹر وے جب بنایا تھا میاں محمد نواز شریف صاحب نے تو اتنی کرٹیسزم آئی تھی کہ کیا ضرورت ہے موٹر وے کی, مگر ایک انسان کا ویژن ہوتا ہے, اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارے لیڈرز میں, ہمارے پرائم منسٹر میں, ہمارے چیف منسٹر میں ویژن ہے. وہ دیکھتے ہیں کہ مجھے یہ بتائیں اگر ہم یہ پروجیکٹس نہ کریں تو لاہور کے لوگ تو اپنے گھروں سے نہیں نکل سکیں گے, اتنا رش ہے, اتنی ٹریفک ہے, وی ہیو ٹو ہیو دیز پروجیکٹس ڈن. اور یہ صرف نہیں کہ ہم پروجیکٹس کرتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ہم ملٹی ڈائمینشن کام ہو رہے ہیں, انرجی پہ کام ہو رہا ہے, ٹیررزم کو ختم کرنے کے اوپر کام ہو رہا ہے, اور اس کے ساتھ ہمارا آرمی کے ساتھ مل کے یہ سارا ہم کنٹرول کر رہے ہیں. اور اس کے باوجود میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ हम हर हम एनवायरनमेंट पे काम हो रहा है, पॉपुलेशन पे हो रहा है, एजुकेशन के ऊपर हो रहा है, हेल्थ के ऊपर हो रहा है, मदर एंड चाइल्ड के ऊपर हो रहा है, बिकॉज हम ये समझते हैं जब तक हमारी न्यूट्रिशन नहीं एक माँ को पहुंचेगी तो उसके बच्चे जो है वो नॉर्मल पैदा नहीं होते. एक तो स्टंटेड बच्चे भी पैदा होते हैं और एक स्पेशल बच्चों की तादाद बढ़ती जा रही है. तो हमारा सबसे ज्यादा जो एम्फोसिस है वो ये है कि मदर एंड चाइल्ड केयर, एंड हम ये भी कहते हैं कि स्पेसिंग करें. हमारे मुल्क में जो हमारी मदर्स हैं, जो माँ है, वो अपने बच्चे को खुद दूध पिलाए और 2-2.5 साल का वक्फा दे जिसमें वो स्पेसिंग हो, और माँ की सेहत भी बहुत जरूरी है और बच्चे की सेहत भी.
अच्छा सकी साहब, आपने बहुत दुरुस्त इसको
ऑन द पॉपुलेशन फ्रॉम द डे दे आर बोर्न.
एग्जैक्टली, आपने बहुत अच्छी तरीके से उसको लिंक किया है.
उसकी एजुकेशन तक, उसको जॉब्स अवेलेबिलिटी तक. और हम आज हम आप एजुकेशन पे बात कर रहे हैं, हम 1000 बच्चा पंजाब गवर्नमेंट बाहर के मुल्क में भेज रहा है उसको एमए के लिए, गो एंड गेट
हायर एजुकेशन के लिए.
इन अदर कंट्री
जी जकी साहब, एक आखिरी सवाल इस रेफरेंस में मैं करना चाहूंगा. आपने चूंकि
वन मिनट वो एंड वी आर सेंडिंग 30 माशाल्लाह PhD people on for scholarships in the best universities in the world.
جی زکی صاحب, آپ نے خود اس کو تعلیم اور بلا شبہ ایکسٹریمزم کا جو ریفرنس دیا ہے وہ بہت ضروری ہے. تعلیم ہی ایک بہت بڑا ایسا سورس ہو سکتی ہے جو ایکسٹریمزم کو اور ٹیررزم کو بھی خاتمے میں مددگار ہو سکتی ہے. گورنمنٹس کی کوششیں بھی ہیں. میں اسی ریفرنس میں آج ایک ڈیولپمنٹ جو ہوئی ہے وہ لاہور سے متعلق ہے. ہمارا چونکہ اگلا سیگمنٹ وہ ہونا ہے تو میں اس میں چاہتا ہوں کہ آپ کے پہلے سے ذرا ایک ریئیکشن یا رد عمل آ جائے گورنمنٹ کی طرف سے. ایک کرٹیسزم اس وقت میڈیا کے اوپر بھی یہ ہو رہا ہے کہ لاہور کے اندر جماعت و دعویٰ جیسی تنظیمیں اپنا الگ ایک جوڈیشل سسٹم یا ایسی عدالتیں چلا رہی ہیں جن کو وہ پنچایت کہتے ہیں, لیکن بارہ لوگ ایک پیرلل نظام کے طور پہ ان کو دیکھ رہے ہیں. اس ریفرنس میں بتائیے گا کہ حکومت کی ریٹ کہاں ہے, کیونکہ یہ ایسی تنظیمیں ہیں جنہیں انٹرنیشنلی بین کیا گیا ہے.
دیکھیں جی, ہماری یہی کوشش ہے کہ ہم جیسے کہتے ہیں, وی وانٹ ٹو کوم آؤٹ ایکسٹریمزم, جو ایکسٹریم تھاٹ ہے, جو سوچ ہے, اس کو ہم ختم کرنا چاہتے ہیں. اسلام از ناٹ لائک دس. We want to project the real Islam, the true spirit of Islam. And the true spirit of Islam, if you read the holy book, it is the most beautiful religion. Aaj koi bhi bahar ke log, jo scholars hain, wo study karke western duniya ko bata sakte hain ki Islam kya kehta hai. Islam ko jo صحیح معنی ہے اس میں ہر ایک انسان کے رائٹس ہیں, اس میں تعلیم,
لیکن گورنمنٹ کی ریٹ عدالتیں اس نظام
کا ہے. پر یہ جو ایکسٹریمسٹ گروپس ہیں, آئی ڈونٹ اگری ود ایکسٹریمسٹ گروپس. آئی فیل کہ دے شوڈ کم ٹو دا لیول واٹ دا ریلیجن ہیز ٹاٹ, ناٹ واٹ دے آر.
جی بہت شکریہ آپ کا زکیہ شاہنواز صاحب, منسٹر فار پاپولیشن ویلفیئر پنجاب, آپ ہمارے ساتھ تھیں, آپ کا بہت شکریہ. اور سامعین, فاٹا سے ہمارے ساتھ اس وقت ہیں تاج محمد صاحب, فاٹا ٹیچرز ایسوسی ایشن کے ہیڈ ہیں, اور ہم فاٹا میں ایجوکیشن سے متعلق ان کی اپڈیٹ لینا چاہیں گے. آپ کا بہت شکریہ تاج صاحب, آپ ہمارے ساتھ لائن پہ تھے. آپ یہ بتائیے گا کتنا ضروری ہے فاٹا کے اندر, اور یہ جو اسکول خاص طور پہ اس جنگ میں یا شورش میں تباہ ہو چکے ہیں, ان کی بحالی اور طلبہ کو واپس اسکولوں کی طرف لانا, اس کے لیے حکومت کی کوششیں کیا ہیں, اور آپ ٹیچرز کی سطح پہ اس میں کیسے انگیج ہیں؟
شکریہ, بہت بہت شکریہ. یہ حکومت کی تو کوشش ہے کہ یہ طلبہ اسکولوں پہ جائے, اور اسکول ہمارے بہت زیادہ ویران پڑے ہیں یہ دہشت گردی کی وجہ سے, اور طلبہ ہمارے بچے جو ہے یا یہ والے دن بہت غریب ہے, بہت ہی زیادہ. یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اس کا یہ داخلہ جو ابھی انشاءاللہ ہو رہا ہے, یہ زیادہ 100% اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک ان کے لیے وہ ظاہر مقرر کیا جائے. یہ دیکھو, کچھ عرصہ پہلے یونائٹیڈ نیشن نے کچھ آٹا کچھ بھی ان کے لیے مقرر کیا تھا, تو اتنا رش ہوا تھا اسکولوں میں کہ بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی. تو اگر اس طرح ہماری غربت کی وجہ سے یہ بچے اسکول نہیں جا سکتے. دوسری اب یہ کام اور شروع کیا ہے حکومت نے کہ جس پرائمری اسکول میں 60 سے بچے کم ہو وہ اسکول ختم کر رہے ہیں. ये बहुत गलत तरीका है। दूसरी बात ये है कि मिडिल स्कूल है जो है आठवीं तक जो है वो भी अगर उसमें 120 तादाद न हो तो वो भी खत्म कर रहे हैं। तो ये लोग बेचारे ये दूर दूर फिर कहाँ जाएंगे अगर ये स्कूल खत्म हो गए। तो ये ज्यादती है हमारे साथ। दूसरी ये के उनके लिए ये तालीम यकसा किया जाए। जिस तरह निजी स्कूल है वहाँ इंग्लिश होती है वहाँ, और ये जो हमारे सरकारी स्कूल होते हैं वहाँ उर्दू पश्तो में तालीम होता है। जो भी यानी जब ये कॉलेज को जाते हैं हमारे ये तलबा तो ये बहुत मुश्किल होता है इनके लिए वहाँ पढ़ना, क्योंकि ये उन्होंने यहाँ तो इंग्लिश नहीं पढ़ा, इंग्लिश में तो कोई भी कोर्स नहीं किया होता है।
सही है।
और ये जो
ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि उनके लिए निज़ाम तालीम जो है वो भी यकसा होना चाहिए ताकि अगले मराइल में उनके लिए जाके मुश्किलात ना हों। आपका बहुत शुक्रिया ताज मोहम्मद साहब, आप हमारे साथ थे फोटा से, आपने भी ज्वाइन किया।
प्लीज एक पॉइंट मैं और बताना चाहता हूँ, ये बहुत जरूरी है
जी हमारे पास प्रोग्राम इस सेगमेंट का बिल्कुल जी, हम ज़रूर उनकी गुफ्तगू सुन सकते हैं, लेकिन हमें बहरहाल हर सूरत चंद सेकंड के बाद अगले सेगमेंट में जाना है रेडियो ऑन टीवी। चंद सेकंड की एक ब्रेक और वापस आएंगे आपके साथ। वॉइस ऑफ अमेरिका से प्रोग्राम जहां रंग के साथ मैं हूं असद हसन, और प्रोग्राम का हमारा ये हिस्सा रेडियो एंड टीवी है जिसमें हमारे रेडियो के सामीन पहले से हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे जो सेटेलाइट व्यूअर हैं उन्होंने हमें इस सेगमेंट में ज्वाइन किया है। पिछले दो हिस्सों में हम बात कर चुके हैं पाकिस्तान के अंदर, पहले इस सेगमेंट में हमने गुफ्तगू की। तकरीबन एक तिहाई पाकिस्तान की आबादी खतः गुरबत से नीचे ज़िंदगी गुजार रही है। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब और शेख फयाज़ुद्दीन मेंबर नेशनल असम्बली वो हमारे साथ थे, और प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा फाटा के अंदर ख़ासतौर पर स्कूल के अंदर बच्चों को एनरोल करने की मुहिम गवर्नर साहब ने उसका आगाज़ किया है, इस पर ज़किया शाहनवाज साहब हमारे साथ थी और ताज मोहम्मद साहब। प्रोग्राम का हमारा जो ये सेगमेंट है उसमें गुफ्तगू का हम करने जा रहे हैं पानामा लीक्स। इस वक्त पाकिस्तान के किसी भी टीवी चैनल को अगर आप खोलें, कोई भी अखबार उठा के देखेंगे तो पानामा लीक्स का तस्कर आपको मिलेगा। इसकी तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं, आप इसके बारे में जानते हैं। मुख्तसरन ये कि पानामा के अंदर ऑफशोर कंपनीज़ ऐसे यानी लोगों कंपनियाँ जो जिनका ताल्लुक पानामा से नहीं है, बाहर से आकर उन्होंने वो कंपनियाँ वहाँ पर इस्टेब्लिश की हैं और खुफिया दस्तावेजात में बहुत बड़े बड़े नाम उसमें सामने आ रही हैं। और एक अमूमी तासर ये है इन लीक से मुतालिक ये कि बुनियादी तौर पे ऐसी ऑफशोर कंपनियों का मकसद टैक्स बचाना मकसूद होता है। और पाकिस्तान के रेफरेंस में वज़ीर आज़म या नवाज़ शरीफ साहब और उनकी औलाद का तस्करा है कि उनके नाम पे कुछ कंपनियां मौजूद हैं और पाकिस्तान में इस वक्त ये बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। अपोजिशन इस मामले को ठीक ठाक पब्लिक के सामने लेके आ रही है और हुकूमत को क्रिटिसाइज़ कर रही है, और उनका यह कहना है कि लीगल या लेजिटिमेट तौर पर बताना पड़ेगा हुकूमत को कि ये वसाइल कहाँ से पहुँचे थे। ऑफशोर कंपनियां बनाने में हर्ज नहीं है, लेकिन जो वसाइल वहाँ पे लगाए गए, सर्फ किए गए, वो कहाँ से जमा हुए थे और पाकिस्तान से वो पैसा किस अंदाज़ में वापस भेजा गया था, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो बहुत सारे माहरीन के नज़दीक बहुत लेजिटिमेट हैं और इसके लिए हुकूमत पे दबाव बढ़ रहा है। हुकूमत ने बजाते खुद वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब ने प्रेस कॉम से खिताब किया और एक रिटायर्ड जज की सरबराही में कमीशन बनाने का ऐलान किया। अपोजिशन की दोनों बड़ी जमातें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गुज़श्ता शाम कौमी असम्बली के अंदर भी इसको मुस्तरद कर चुकी हैं, वो इस कमीशन से मुतमईन नहीं है। एक फोरेंसिक ऑडिट की बात हो रही है, लेकिन जो बात बहरहाल नुमाया है वो ये कि इसका ऑडिट कैसे होगा या नहीं होगा, कमीशन बनेगा या नहीं बनेगा, वो क्या नतज देगा या नहीं देगा, लेकिन पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त ये इशू बहुत इन है और बहुत सारे माहरीन के नज़दीक इसके असरात अब भी हैं और आइंदा आगे चल के भी हो सकते हैं। एनालिसिस हम लेंगे, हमारे साथ हैं एयर मार्शल शाहिद लतीफ़ साहब, मुमताज़ तजियाकार हैं, हुमा बकाई साहब हमें ज्वाइन कर रही हैं, पोलिटिकल एनालिस्ट हैं, बजाते हुए एंकर भी हैं। एयर मार्शल साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है और आपसे आपको सुन के भी। पॉलिटिकल रिपरकशंस इस पानामा लीक्स के पाकिस्तान की सियासत के लिए इसके कुछ असरात हैं भी या नहीं, क्योंकि बहुत सारे एनालिस्ट ये भी कहते हैं कि जब लोग सेंसिटिव नहीं हैं, कौम सेंसिटिव नहीं है करप्शन से मुतालिक, तो क्या फ़र्क पड़ता है एक दो लोग अगर उस पर तनकीद कर भी रहे हैं तो।
नहीं जी, पहली बात तो ये है कि मैं नहीं समझता कि इस पर सिर्फ एक दो लोग तनकीद कर रहे हैं। ये तनकीद पहली बात तो ये है कि पूरी दुनिया में हो रही है और बहुत सारे मुल्कों और बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ के नाम आए हैं, तो लिहाजा अगर पाकिस्तान में जो हुकूमत है खासकर उसके कुछ नुमाइंदे ये अगर कहें, क्योंकि पाकिस्तान में ज्यादातर चीज़ों को इस तरह साइड से हटा दिया जाता है ये कहकर कि ये जी कोई हुकूमत के खिलाफ, जमहूरियत के खिलाफ कोई साजिश हो रही है, जबकि ऐसा नहीं होता ज्यादातर। یعنی کسی پر بھی اگر تنقید ہو, گورننس پہ فار ایگزامپل اگر کوئی تنقید ہو اور کچھ لوگوں کے نام سامنے آئے حکومت وقت میں جو ہیں, تو وہ کہتے ہیں جی کہ یہ تو جمہوریت کو خطرہ لاحق ہونے جا رہا ہے. اب اس معاملے کو بھی لیجئے, اس وقت بھی کچھ نمائندے ان کے ایسے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو جمہوریت کو خطرہ لاحق ہو جائے گا اگر آپ نے کچھ لوگوں پر انگلیاں اٹھائیں. یہ بات جو ہے یہ ناقابل فہم ہے کہ اگر آپ معاملات کو صحیح سمت کی طرف لے جانا چاہتے ہیں تو جمہوریت کا تو مقصد ہی یہی ہے کہ صحیح طریقے سے گورننس کی جائے, صحیح طریقے سے لوگوں کی خدمت کی جائے, یہی جمہوریت ہے نا. اور اگر آپ لوگوں کو مس گائیڈ کریں, اس طرح کی افواہیں اڑا دیں کہ ہرگز کسی شخص کے اوپر آپ انگلی نہ اٹھائیں ورنہ جمہوریت کو خطرہ ہو جائے گا, تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ عوام میں بھی یہ شعور پیدا ہونا چاہیے. میں پچھلے 2-3 دن سے اس ڈسکشن کا حصہ ہوں مختلف چینل پر, اور جو بھی سیاسی لوگ آ رہے ہیں میں تو خاص کر ان سے سوال کر رہا ہوں کہ اگر حکومت کے کچھ نمائندے یہ آ کر کہہ رہے ہیں کہ جی یہ سازش ہے, تو کیا یہ باقی جو لوگ سیاسی پارٹیوں کا حصہ ہیں وہ اس کو نہیں سمجھتے کہ یہ عوام کے خلاف اگر کرپشن ہوئی ہے تو وہ تو آپ نے عوام کا حق مارا ہے نا. اور جو جو اس وقت ان پر الزام آ رہا ہے وہ آف شور کمپنیوں میں پیسہ لے جانے کا مطلب جو ہے وہ تو صاف ظاہر ہے کہ آپ اپنی چھپی ہوئی دولت کسی نہ کسی طریقے سے لے جا کر اور وہاں آپ اس کو چھپانا چاہتے ہیں, اور ملک کا اگر خاص کر پیسہ کمایا ہوا یا ملک سے لوٹا ہوا پیسہ ہے تو آپ ان جگہوں پر جا کر اس کو چھپا کر اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں, نہ آپ ٹیکس دینا چاہتے ہیں نہ اس جو پیسہ ہے اس کا چاہتے ہیں کہ کسی کو علم ہو, تو سراسر ملک کے لوگوں کا حق ہے جو آپ نے مارا ہے. لہٰذا اس کو سامنے آنا چاہیے اور یہ جو پارٹیاں ہیں یہ پارلیمنٹ میں باقاعدہ کھڑے ہوں اور کہیں کہ جی اس کا یہ لوکل اس طرح کی بات کرنا کہ یعنی جس پر الزام ہے وہ کہے جی میں ایک کمیشن بنا دیتا ہوں یا میں اس کے بارے میں کوئی جو چھان بین ہے اس کے لیے کوئی انتظام کرتا ہوں, جس پر الزام ہے کیا کمیشن بنا, یہ بات قابل فہم نہیں ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا باقاعدہ ایک انڈیپینڈنٹ آڈٹ جس کو آپ فورینسک آڈٹ کہتے ہیں, باہر سے ٹیم ایک آئے اور انڈیپینڈنٹ طریقے سے انبائس طریقے سے غیر جانبدار طریقے سے اس کا آڈٹ کرے اور قوم کے سامنے جو حقائق ہیں.
ٹھیک ہے, لیکن یہ آپ کو آڈٹ ہوتا ہوا نظر آتا ہے؟ آڈٹ ہوگا, میں تو خیر چونکہ امریکہ میں بیٹھ کے ایسے بڑی ہائی مورل گراؤنڈس پہ بات کرنا بڑا آسان ہے. ہم تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جو مشینری ہے, جو حکومت ہے, جو وزراء ہیں, وہ سرکاری پلیٹ فارم استعمال کرتے ہوئے پرائم منسٹر صاحب کے ذاتی یا فیملی کا یہ معاملہ ہے, یہ حکومت کا یا حتیٰ کہ پارٹی کا بھی معاملہ نہیں ہے, کیا ان کا ڈیفینڈ کرنا بنتا ہے؟
جی نہیں, بالکل اس پر بھی تنقید ہو رہی ہے اور میں اس پر بھی میں نے بات چیت کی ہے کھلم کھلا کہ آپ کون لوگ ہیں جو آ کر حکومت کے آپ نمائندے ہیں اور جو انڈیویجولز ہیں آپ ان کا ڈیفینس کرنے آئے, آپ کون ہیں؟ یہ تو جس پر الزام ہے وہ سامنے آئیں اور وہ اپنی پوزیشن جو ہے اس کو واضح کریں, اور بلکہ وہ تو جو کہیں گے سو کہیں گے. اس کا فوری طور پر دیکھیں نا, دنیا میں بہت سارے ممالک ہیں جنہوں نے پہلے دن سے اس پر پیش رفت کی ہے. آپ دیکھ لیجئے, جرمنی کو دیکھیں, فرانس کو دیکھیں, آسٹریلیا کو دیکھیں, نیوزی لینڈ کو دیکھیں, ہمارا ہمسایہ ملک ہندوستان, اس نے باقاعدہ اناؤنس کر دی تھی اور 24-25 تاریخ تک انہوں نے اس کے ریزلٹ مانگے ہیں. تو جب آپ کے ارد گرد ہر جگہ یہ ہو رہا ہے اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو پھر تو بالکل صاف ظاہر ہو گیا نا کہ آپ اس کو بھی چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا, یہ ہماری اب جو سیاسی پارٹیاں ہیں یہ لوگوں کے نمائندے ہیں, اور اگر لوگوں کا حق مارا گیا, آپ ان کے نمائندے ہیں تو آپ کو ان کی خاطر آواز اٹھانا چاہیے.
جی, اور وہ اپنے تئیں پارلیمنٹ کے اندر اور میڈیا کے اندر جی میڈیا کے اندر پارلیمنٹ کے اندر آواز اٹھتی ہوئی نظر بھی آتی ہے, لیکن اس کا حل کیا ہو سکتا ہے یا اس کی الٹیمیٹ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا؟ ہما بکائی صاحبہ, آپ کے بھی ہم مشکور ہیں, آپ کا انالیسز اب تک پاناما لیکس میں جتنی چیزیں انفولڈ ہوئی ہیں اس میں آپ کس نتیجے پہ پہنچی ہیں؟ حکومت پہ کتنا دباؤ ہے اور وہ کتنا ریزسٹ کر پائے گی یا اپوزیشن کس حد تک دباؤ بڑھانے میں کامیاب ہوگی؟ ابھی آج کی اگر عمران خان صاحب کے سٹیٹمنٹ دیکھیں, وہ کہتے ہیں کہ اب ہم شاید رائے ونڈ کے سامنے دھرنا دے سکتے ہیں, ڈی چوک میں نہیں لیکن رائے ونڈ میں, تو حکومت کتنے دباؤ میں نظر آ رہی ہے آپ کے خیال میں؟
بالکل, حکومت پہ دباؤ ایک دم سے بہت بڑھا ہے. بیچ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ پی ایم ایل این کی حکومت قدر بہتر پوزیشن میں ہے کراچی کے آپریشن کے بعد, لیکن جو لاہور کا انسیڈنٹ ہوا, फिर जो कादरी के फ्यूनरल का और उसके 40 डेज की जिस तरह हैंडलिंग हुई, ऑलरेडी हुकूमत के ऊपर इस हवाले से भी बड़ा शदीद क्रिटिसिज्म आ रहा था कि ना ये लाहौर प्रीएम्प्ट कर सके, ना उसको ठीक तौर पे हैंडल कर सके, और ना ये डी, और ये अभी इसका शोर बाजगश्त खत्म भी नहीं हुई थी तो जी आपने देखा कि पनामा पेपर्स की जो सूरत हाल है वो सामने आ गई। आई थिंक द गवर्नमेंट इज अंडर इंटेंस प्रेशर, क्योंकि एक चीज जो बहुत वाजे तौर पे नजर आ रही है, जब ये चीज खुली तो ख्याल किया जा रहा था कि पीपल्स पार्टी शायद उस तरह खुलकर इनके साथ ना आए जिस तरह इस वक्त नजर आ रही है।
ठीक है, लेकिन तो पीपल्स पार्टी के बारे में भी लोग कहते हैं कि कम अज कम करप्शन शायद वो इशू नहीं हो सकता जिसके ऊपर जिसको वो प्लीड करें।
बहुत लोगों का ये ख्याल था कि पीपल्स पार्टी तो खुद ही पेंटेड है, खुद उनके हाथ रंगे हुए हैं, तो वो किस तरह बहुत ओपनली आकर इस सूरत हाल में हुकूमत का साथ दे सकते हैं। लेकिन क्योंकि पीपल्स पार्टी को बड़ा शदीद गर्ज है जी कि हमने एक दफा इनको बचाया है और उसका इन्होंने कोई शुक्राना हमें अदा नहीं किया, और जो हमारे लिए मसाइल सामने खड़े हुए उसमें उसके लिए इन्होंने उंगली भी नहीं उठाई, तो पीपल्स पार्टी बड़े रिटेलिएशनरी मूड में है और इसलिए वो इस पर खामोश नहीं है। बस ये है कि थोड़ा फॉर एग्जाम्पल खुर्शीद शाह साहब ने ये नहीं कहा लीडर ऑफ द अपोजिशन के प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करे, वो कमीशन तक उन्होंने अपनी डिमांड को महदूद रखा, तो जो इनका एग्रीमेंट है उसके वो इन समवेज अभी भी पाबंद है। इमरान खान साहब क्योंकि प्रोवोकेटिव पॉलिटिक्स पर चलते हैं तो जाहिर है कि उनके पास एक बड़ी उमदा चीज आई है, और जो डिफेंस स्ट्रेटजी बिल्ड की है पीएमएलएन की हुकूमत ने उसको कैटेगोरिकली सबने रिजेक्ट किया है। ऐसा मतलब एक लफ्ज है जो बारहा उनके मिनिस्टर्स के लिए इस्तेमाल हो रहा है, विच इज अनफॉर्चुनेट क्योंकि ये इलेक्टेड नुमाइंदे हैं और दरबारियों का लफ्ज जो है वो आप कैटेगोरिकली हर एक की जबान पे इनके हवाले से सुनते हैं जिस तरह वो इनको डिफेंड कर रहे हैं। फिर नंबर्स टैली नहीं कर रहे हैं जो डिफेंस, क्योंकि उनको पता था कि ये खबर खुलने वाली है, तो उनके जो हसन हुसैन नवाज ने आके जो स्टेटमेंट दिए टीवी पर वो टैली नहीं कर रहे हैं। फिर यू नो थोड़ा मीडिया है, इसके पेपर ट्रेल है, जो इंटरव्यूज कभी मरियम ने दिए, मरियम नवाज साहिबा ने दिए, जो इंटरव्यूज कुलसूम नवाज साहिबा ने दिए, आज जब आप उनको टैली करते हैं वो चीजें मिल नहीं रही। इनके अपने जो लोग हैं फारूक उल सईद साहब और दूसरे वो लोग कहते हैं कि हम उन अपार्टमेंट में ठहरे हैं, तो द स्टोरी में इतने लूपहोल्स हैं।
अगर इन लूपहोल्स के साथ अगर हम इसको जरा
लूज कर चुके
जी, इन लूपहोल्स को देखते हुए अगर हम अल्टीमेट पॉलिटिकल रिपरकशन जो उसके असरात की तरफ आना चाहेंगे, एयर मार्शल साहब आपका एनालिसिस क्या है, ये ऊंट किस करवट बैठेगा, क्या ये मामला बहुत सारे दीगर मामलात की तरह ठप हो जाएगा या इसमें हुकूमत के ऊपर इतना दबाव आ सकता है कि जो इमरान खान का मुतालबा है और अब भी जेर लब है कि शायद उनको प्राइम मिनिस्टर साहब को रिजाइन करना चाहिए ताकि एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो सके, बात वहां तक जा सकती है?
देखिए जी, मैं समझता हूँ कि ये डिपेंड करेगा कि ये जो सियासी पार्टियां जिनको खुद इनसे ग्रजेस हैं, उनके खासकर पीपीपी और एनक्यूएम ये तवक्को रखते थे कि कराची में जब उन पर सारा क्रैकडाउन हुआ है तो उस सूरत में हुकूमत उनकी मदद करती, मगर हुकूमत मदद करने के की पोजीशन में नहीं थी। वो रेंजर्स का ऑपरेशन है, उसको बड़े स्ट्रिक्ट तरीके से मॉनिटर किया जा रहा है, तो हुकूमत भी अगर उनकी मदद करना चाहती तो वो नहीं कर पाती। तो लिहाजा इन दोनों पार्टीज ने खासकर कराची के मामले में, सिंध के मामले में हुकूमत की तरफ से वो इनको, वो जो हम टिपिकल बात करते हैं कि हुकूमत की तरफ से सियासी मुफाहमत वाली बात, वो नहीं हो पा सकी। अब चूंकि वो नहीं हुई तो उनके पास एक ये मौका आ गया है कि जिसके तहत हुकूमत इस वक्त एक टाइट कॉर्नर में चली गई है। बिल्कुल ये ठीक है कि पहले पंजाब में कितना बड़ा इंसिडेंट हुआ और आपको मालूम है कि पंजाब में भी वो रेंजर्स जो हैं बड़ी देर से उसकी डिमांड थी और ये हुकूमत हमेशा इससे कतराती रही। अब वो ऑपरेशन पंजाब में भी शुरू कर दिया गया है तो हुकूमत वहां पे भी खुद को कमजोर महसूस कर रही है, और फिर ये जो खासकर ये दो पार्टीज हैं इनको वो हेल्प हुकूमत से नहीं मिली, तो मैं समझता हूँ कि ये इमरान खान के साथ मिलकर ये इसमें शामिल होंगे, ये मैं तवक्को रखता हूँ। और अगर ऐसा होता है तो फिर कम अज कम वो जो एक डिमांड है, शायद हमारे मुल्क में ये रीत तो नहीं है कि जी जिस पर इल्जाम है वो पहले रिजाइन करें और एक न्यूट्रल किस्म की इंक्वायरी हो, शायद ऐसा ना हो, मगर मैं ये समझता हूँ कि सेकंड बेस्ट ऑप्शन जो है वो भी ठीक है कि एक इंडिपेंडेंट फोरेंसिक ऑडिट के लिए इंटरनेशनल रिप्यूट की एक फर्म जो है उसको बकायदा जो है वो इस्तेमाल किया जाए, और उससे डेफिनेटली हकीकत और सच जो है वो सामने आएगा, और अगर वो सामने आता है तो फिर उस पर फैसला करने में और एक इंसाफ पर मबनी फैसला करने में मैं समझता हूँ आसानी होगी। तो इतना भी काफी होगा अगर हम इस डायरेक्शन में ले चलते हैं, और ये डिपेंड करेगा कि इमरान खान और इनके साथ جو پارٹیز جو کہ اس وقت حکومت سے اتنی خوش نہیں ہیں وہ کتنا ان کا ساتھ دیتی.
جی ہم نے چونکہ اگین پولیٹیکل ریپرکشنز کی بات کی تو 2016 ہے, 2018 میں انتخابات متوقع ہیں, سال ڈیڑھ سال, ڈیڑھ سال کا وقت اس میں باقی ہے, تو اس کے اثرات تب تک رہیں گے یا آپ کے خیال میں اتنی چیزیں انفولڈ ہوتی ہیں روزانہ کی بنیادوں پہ کہ پھر یہ معاملہ آپ کے خیال میں بہت پیچھے چلا جائے گا؟ اس کے کچھ اثرات ہیں پارٹی کے لیے, مسلم لیگ نواز کے لیے یا ان کی اپوزیشن پارٹیوں کے لیے؟
دیکھیں المیہ یہ ہے نا جی کہ انفولڈ تو ہوتی ہیں مگر ہم ان کو منطقی انجام تک نہیں لے جا پاتے. ابھی بھی پورے ملک میں آوازیں اٹھ رہی تھیں کہ کراچی میں جو کچھ ہو رہا ہے عرصے سے اس کو منطقی انجام تک لے جانا چاہیے. لوگ پکڑے مگر ابھی تک کسی کو سزائیں نہیں ہوئی, انویسٹیگیشن چل رہی ہیں, جے آئی ٹیز چل رہی ہیں, انکوائریز چل رہی ہیں, مگر چونکہ اس کی پروسیکیوشن صحیح طرح سے نہیں ہو پاتی لہٰذا جو عدالتیں ہیں وہ پھر ایویڈنس ان کے پاس مکمل چونکہ پورا نہیں ہوتا تو لہٰذا ان ملزموں کو چھوڑ دیا جاتا ہے. تو پہلے سے ہی یہ بہت ساری بات چیت جو ہے ملک میں چل رہی تھی اور اب اگر اس معاملے میں ہم پھر سے غفلت برتتے ہیں, اس کو منطقی انجام تک نہیں لے جاتے تو پھر تو یہ ماضی والی ہی داستان ہوگی. مگر جیسا میں نے کہا کہ مجھے امید ہے ذاتی طور پر کہ یہ معاملہ بہت سنگین ہے اور پریشر بہت ہے, پوری دنیا میں اس معاملے کو اٹھا دیا گیا ہے اور یہ اب ایک نادر موقع ہے سیاسی پارٹیوں کے لیے بھی کہ وہ سامنے آئیں اور جن جن عوام کا, جن لوگوں کا وہ خود کو کہتی ہیں کہ ہم ان کے نمائندے ہیں, جن کے ووٹ لے کر وہ آئے ہیں, اور اگر یہ اتنی بڑی چیز سامنے آئی ہے تو پھر اس پر کم از کم پیش رفت ہونی چاہیے اور پیش رفت وہی ہے صحیح, ورنہ ہمارے ہاں یہ جو انکوائریز بنتی ہیں ان انکوائریز کے کوئی نتائج سامنے ہمارے نہیں آتے. یہ ماڈل ٹاؤن کی خاص جو انکوائری ہے وہ فیمس ہے کہ جس کے اندر جسٹس باقر کو لگایا گیا اور جب وہ رپورٹ جو تھی وہ حکومت کے حق میں نہیں تھی تو اس انکوائری کو غائب کر دیا گیا. پھر ایک اور انکوائری کے لیے ٹیم قائم کی گئی اور ان کی چونکہ فیوریبل رپورٹ تھی وہ لوگ ہی ایسے لگائے گئے تو اس پر انہوں نے کہہ دیا جی حکومت کے نام پر تو کوئی کسی قسم کا الزام جو ہے وہ ثابت ہی نہیں ہوا. ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں مجھے پیش رفت کی کچھ امید نظر آ رہی ہے اور ہم سب جو ہیں یہ چاہتے ہیں کہ کم از کم اس کو ایک مثالی چیز بناتے ہوئے اس طرف ہمیں آگے بڑھنا چاہیے.
بہت شکریہ جناب ایئر مارشل شاہد لطیف صاحب, آپ ہمارے ساتھ تھے. محترمہ ہما بکائی صاحبہ آپ کے بھی ہم ممنون ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ موجود رہیں. سامعین ایک بریک لیں گے, اس سیگمنٹ کو ختم کریں گے اور اس کے بعد جب واپس آئیں گے تو پروگرام کے اگلے حصے میں ہم بات کریں گے امریکی وزیر خارجہ جان کیری, ان کا عراق کا دورہ, داعش کے خلاف یہ کوششوں پہ بات چیت ہوئی ہے اور ساتھ ساتھ اس کے بعد افغانستان میں ان کا دورہ متوقع ہے, اس کا ہم انالیسز کریں گے ایک بریک کے بعد.
گلوبل ایشوز پر دو ٹوک بات.
ملیہ صاحبہ کیا اس کی وجہ اسلاموفوبیا ہے, کیا یورپ خوف زدہ ہے؟
دنیا بھر سے ماہرین کی رائے.
جب ان کو مہاجرین کا سامنا کرنا پڑا تو انہوں نے کہا ہاں ہم مہاجرین تو لینے کو تیار ہیں لیکن مسلمان مہاجرین کو لینے کو تیار نہیں ہے.
کوآپریشن ود کنٹریز لائک پاکستان وی آر آلریڈی پارٹنرنگ ود ان دس فائٹ اگینسٹ ٹیررزم.
کہ پاکستان کا پورا فوکس صرف یہ ہے کہ بھارت پاکستان کو جنگ میں مطلق نہ کر سکے.
غیر جانبدار بحث
کہ ریمن ڈیوس کا واقعہ ہوا پاکستان کے اندر, کہاں تھی عدالتیں, کہاں تھی آزاد ہے کہ ہماری عدالتیں, کیا یہ عدالتوں کا فیصلہ تھا؟
پاکستان میں دیکھیں ایک تو کلچر ہے سائلنس کا اور خاص طور پہ جہاں پہ سیکشوال ابیوز یا کوئی بھی چیز
انڈیپینڈنس ایونیو واشنگٹن ڈی سی سے محمد عاطف کے ساتھ.
پروگرام جہارنگ میں آپ کا خیر مقدم, میں ہوں اسد حسن اور پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے تین ڈیولپمنٹ سے, ان پہ ہم انالیسز اور کوئک ریئیکشن ریمارکس لیں گے. ایک تو یہ کہ امریکی وزیر خارجہ جان کیری وہ عراق کے دورے پہ ہیں, وہاں پہ عراق کے پرائم منسٹر کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی ہے, عراق کے پریزیڈنٹ کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ کرد رانوا ان کے ساتھ بھی ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں. داعش کے خلاف انہوں نے وہاں پہ یہ بات کی ہے کہ داعش کمزور ہو رہی ہے اور اس کے خلاف جو بین الاقوامی کوششیں ہیں اس کے نتیجے میں داعش کو کافی جھٹکا جو ہے وہ لگا ہے اور کافی دھچکا پہنچا ہے, اور ان کے خلاف بڑی گینز جو ہیں امریکہ اور اس کی قیادت والی اتحادی فورسز نے حاصل کی ہیں. وزیر اعظم حیدر الاباد ان کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی, اور اس کے ساتھ کرد ریجنل گورنمنٹ کے جو وزیر اعظم ہیں نشروان برزانی ان کے ساتھ ان کی تفصیلی ملاقاتیں رہی ہیں. اس کے بعد وزیر خارجہ کا جو رخ ہے, اطلاعات یہ مل رہی ہیں کہ وہ ہفتے کے روز افغانستان جائیں گے جہاں پہ ان کی تفصیلی ملاقاتیں ہوں گی پریزیڈنٹ اشرف غنی کے ساتھ اور چیف ایگزیکٹو عبداللہ عبداللہ کے ساتھ. جو مذاکرات کا عمل ہے اس پہ بھی تبادلہ خیال ہوگا, اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت اپنی افغانستان کی اس کے استحکام کے لیے جو کوششیں ہیں اس پہ بھی بات چیت رہے گی. انالیسز ہم لیں گے, ہمارے ساتھ ہیں بریگیڈیئر محمود شاہ صاحب, فارمر سیکیورٹی چیف فاٹا کے ممتاز دفاعی تجزیہ کار ہیں. فیصل محمد صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, ریسرچ فیلو ہیں سینٹر فار انٹرنیشنل اسٹڈیز اسلام آباد کے. یہاں پہ جیمز مارٹن فار نان پرولیفریشن انسٹیٹیوٹ کے ساتھ وابستہ رہ چکے ہیں. دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ اور خیر مقدم. اور اسی سیگمنٹ میں ہم نے ایک بڑا کوئک انالیسز یہ بھی لینا ہے, لاہور کے اندر جو اطلاعات مل رہی ہیں کہ جماعت الدعویٰ وہ شریعہ کورٹس یا شرعی عدالتیں چلا رہی ہیں, اور اس کی انہوں نے ایک طرح سے تصدیق بھی کی ہے ان کے نمائندوں نے, لیکن یہ بھی باور کرایا ہے کہ یہ کوئی ایسی عدالتیں نہیں ہیں. یہاں پہ وہ لوگ ایک پنچایت کی طرح کے یہ فیصلے ہیں جو دونوں فریق مرضی سے جب اس کو اختیار کرتے ہیں. لیکن سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر کیا ایک پیرلل نظام جو ہے وہ قائم ہو رہا ہے, خاص طور پہ ایسی تنظیمیں وہ نظام قائم کر رہی ہیں جنہیں اقوام متحدہ جیسے فورم سے کالا دم قرار دیا جا چکا ہے. بریگیڈیئر محمود شاہ صاحب, پہلے تو جان کیری داعش کے خلاف ان کا اس بات پہ فوکس کرنا کہ وہ کمزور ہو رہی ہے, اور اس کے بعد جو کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں عراق کے اندر شام کے اندر اس پہ ان کو سخت دھچکا پہنچا ہے, آپ کا انالیسس کیا بن رہا ہے اس بارے میں؟
میں سمجھتا ہوں کہ واقعی وہاں پر کچھ نہ کچھ پروگرس ضرور ہوئی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ پروگرس زیادہ جو رشیا کے پوٹن صاحب نے جو انٹروینشن کی ہے سیریا کے اندر, اس سے اوور آل جو ہے داعش کو ریورس فٹ پہ ڈالا گیا ہے, اور اس ایک طریقے سے امریکہ کو بھی کریکٹ کیا ہے جو ان کے ایکشنز ہے, اور ان نے تھوڑی سی اپنی پالیسی جو آئی اس کے بارے میں تھی وہ چینج کی ہے. لیٹلی ایک تھنک ٹینک جو ہے وہ یہ دعویٰ کر چکی ہے اور اسٹڈی کہ آئی ایس جو ہے وہ اس کوشش میں ہے کہ کسی طریقے سے ان کو نیوکلیئر ہتھیار ملے یا ڈرٹی بام کہتے ہیں کسی ملے, اور وہ امریکہ اور یورپ جو ہے اس کو نقصان پہنچائے. میرے خیال میں اس سلسلے میں بھی جو جان کیری صاحب کا دورہ ہے شاید اس کو اسیس کرنا ہو, اور ادھر افغانستان میں بھی آ رہے ہیں تو یہاں پر بھی ساتھ ساتھ کی ایک تو مذاکرات کا معاملہ ہے, اور دوسرا یہ کہ یہاں پر داعش جو ہے وہ کوئی پنجے پکڑ رہی ہے اس کی پریزنس ہے یا نہیں, تو اس سلسلے میں خیر ان کی سوچ ہوگی. اور جہاں تک یہ تعلق ہے وہ انٹرنیشنل چیز ہے, جو بات چیت ہے افغانستان کے گورنمنٹ اور افغان طالبان کے اندر وہ بھی آج کل کچھ مشکلات میں ہے, کیونکہ پہلے افغان گورنمنٹ نے اعلان کیا تھا کچھ عرصہ پہلے کہ ہم بات چیت نہیں کریں گے جب تک یہ حملے جاری رہتے ہیں, اور اس کے جواب میں
بالکل آج بھی اسی طرح کی بات کی افغان امبیسڈر نے وائس آف امریکہ کے ساتھ کہ ایک تو انسرجنسی ہے جس سے پورے مومنٹم کو نقصان پہنچ رہا ہے, کیجوالٹیز ہو رہی ہیں, اور کل بھی افغان امبیسڈر کا جو اسلام آباد کے اندر ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ جو طالبان کا ایجنڈا ہے وہ مذاکرات کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بنا ہوا ہے. فیصل محمد صاحب, داعش عراق کے اندر اور شام کے اندر کس حد تک کمزور ہوا ہے جیسا کہ سیکرٹری خارجہ جان کیری باور کرا رہے ہیں؟
بہت شکریہ افسد. افسد جان کیری کا جو دورہ ہے عراق کا, اس کے دو آبجیکٹیو ہیں ابھی تک جو سامنے آ رہے ہیں. ایک تو عراق کی جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہے اور خصوصی طور پہ ان کے وزیر اعظم صاحب, ان کو سپورٹ کرنا. اس وقت جو پچھلے چند ماہ میں جو لڑائی چلی ہے اس سے حکومت بہت کمزور ہوئی ہے, اس کو سپورٹ کرنا. دوسرا جو ریجنل کولیشن ہے اس کو بھی سپورٹ کرنا تاکہ ایک مومنٹم برقرار رکھا جا سکے. داعش کمزور ضرور ہوئی ہے لیکن اس کی ابیلٹی مور اٹیکس کرنے کی, مزید دوبارہ واپس آنے کی, وہ برقرار ہے. اس کے علاوہ داعش کے کنٹرول میں ابھی بھی بہت زیادہ علاقہ ہے, وہ خالی نہیں کرایا جا سکا. وہ کب خالی کرایا جاتا ہے تب بات بنے گی کہ داعش واقعی کمزور ہوئی ہے.
ٹھیک ہے، اب آتے ہیں ذرا ان کے افغانستان کے وزٹ کی جانب. ہفتے کو یہ دورہ متوقع ہے، لیڈرشپ کے ساتھ ملاقاتیں ہوں گی. ایک تو بائی لٹرل پارٹنرشپ وہ فوکس ہے، لیکن افغان طالبان کے ساتھ جو انگیجمنٹ ہے اطلاعات کے مطابق وہ بھی ایجنڈے کا حصہ ہوگی. اس پہ آپ کو آپ کے خیال میں بات کتنی آگے بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے، یا پھر یہ جو طالبان کی حالیہ افسرج ہے اس نے کتنا نقصان پہنچایا ان مذاکرات کے اس عمل کو؟
سب کل اسلام آباد میں پاکستان کے مشیر خارجہ قاضی صاحب نے ایک جنرل انسٹیٹیوٹ کے ہوسٹ کیے ہوئے ایک سیمینار میں انہوں نے بتایا تھا کہ جو کوارڈینیٹر کوارڈینیشن گروپ کا چار ملکی جو گروپ بنایا گیا ہے اس کی اگلی میٹنگ اپریل کے اندر ہونے والی ہے. میرا ذاتی خیال ہے کہ جو جانکاری اگر افغانستان آ رہی ہیں وہ ایک تو اشرف غنی اور عبداللہ کے درمیان جو اختلافات ہیں اس گورنمنٹ کو ایک تو اس کو سپورٹ کرنے اور ان کے مسائل حل کرنے کے اندر مسائل حل کرنے کی کوشش کریں گے، دوسرا وہ جو پروسیس چل رہا ہے اس کی سپورٹ بھی شو کرنا چاہیں گے، وہ یہ بھی ثابت کر یہ بھی پش کرنا چاہیں گے کہ افغان گورنمنٹ اور طالبان کی جو ڈائریکٹ ٹاکس ہوتی ہے اس میں سبسٹانشل پروگرس ہو، اس میں کوئی فارورڈ موومنٹ ہو. اور امید کی جا رہی ہے کہ اگلا جو بھی راؤنڈ ہوگا افغان گورنمنٹ کے اور طالبان کے درمیان ڈائریکٹ ٹاکس کا جو کہ پاکستان نے آفر کیا ہے ہوسٹ کرنے کا، اس میں پروگرس کی جائے گی. سرکار جی صاحب نے یہ بھی کہا کہ کچھ ڈسٹرکٹس کے اندر چند صوبوں کے اندر سیز فائر کی بات بھی کرنی پڑے گی اگر واقعی اس کو لے کے چلنا ہے. کانفیڈنس بلڈنگ سے کہتے ہیں اعتماد سازی، وہ اس طرف اب بات چلنا شروع ہو جائے گی.
جی، اب جو ہمارا تیسرا اسی کے ساتھ ایک آج کی ڈیولپمنٹ تھی اس پہ ہم بات کرنا چاہیں گے. لاہور کے اندر بتایا یہ جا رہا ہے کہ دار القضاء شریعہ جماعت الدعوہ نامی تنظیم نے، جس کو انٹرنیشنلی بین کیا جا چکا ہے، اقوام متحدہ کے فورم سے وہ بین ہے، اس نے وہاں پہ ایک سالسی یا ایک کورٹ یا عدالت لاہور میں لگانا شروع کر دی. اس کی باقاعدہ وہاں سے تصدیق بھی آئی ہے. ایسے میں جب خیبر پختونخوا کے قبائلی علاقوں سے آپریشن اور پنجاب اور جنوبی پنجاب میں جا چکا ہے، اس نوعیت کی خبریں کتنا ایک طرح سے کنٹراڈکٹ کرتی ہیں اس آپریشن کو، اور کس حد تک حکومت کی رٹ کو چیلنج کرتی ہوئی نظر آتی ہیں؟ بریگیڈیئر محمود شاہ صاحب، آپ کا انالیسز اس پہ لینا چاہوں گا.
میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ خبریں سے تو گورنمنٹ آف پاکستان کو اسٹریٹ اوے ایکشن لینا چاہیے، اور یہ جو جماعت دعویٰ ہے جو ابھی آپ اور صاحب پکارتی ہے وہ ایسی ایکٹیویٹی سے باز رہے، اور اگر باز نہیں رہتی تو ان کو دہشت اریسٹ کر دیں. اور میرے خیال میں گورنمنٹ آف پاکستان میں اتنی دم خم ہے، یہ جو تنظیم ہے خطرناک تنظیم، اگر حکومت نے اس کو پراپرلی کنٹرول کیا ہوا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اجازت بالکل نہیں دینی چاہیے، اور ان کو پینلائز بھی کرنا چاہیے. ایسا سکے بھی نہیں
صحیح. لیکن بریگیڈیئر صاحب، اس میں جو جماعت کے جو لوگ ہیں جو وہ دلیل دے رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جیسے ملک کے باقی حصوں میں پنجاب کے اندر، سندھ کے اندر، خیبر پختونخوا کے اندر جس طرح سے پنچایتیں چلتی ہیں، یہ اسی طرح کی ایک پنچایت ہے جس میں دو فریق اپنی رضامندی کے ساتھ کسی فیصلے کے لیے آتے ہیں.
سر یہ جو علماء دین فاٹا میں بھی ایک دفعہ میں نے کہا کہ آپ لوگوں نے پرومس کیا ہے کہ آپ متوازی جو ہے وہ حکومت نہیں بنائیں گے، آپ نے لکھ کے دیا گورنمنٹ کو، اور پھر جو ہے آپ اس طرح کی کوشش لگا کے کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ وہ تو جی یہاں پر اس طرح کے کورس یا جرگے جو ہے بنتے رہتے ہیں. میں نے کہا وہ تو جرگے ہوتے ہیں یعنی جس کو آپ پنچایت کے برابر سمجھتے ہیں، جو وہاں پر لوکل لوگوں کا ہوتے ہیں، اور آپ کون ہوتے ہیں کہ وہ پنچایت کا وہ لے رہے؟ آپ کا کام رواج کے تو نہیں ہے، آپ کا کام تو اسلام سے. اور یہ خیر میں حکومت پاکستان بالکل کلیئر ہے اس کے اوپر، پنچایت اگر ہے تو ایون پنچایت بھی میرے خیال میں ہماری جو جوڈیشل سسٹم ہے وہ اس کو انکریج نہیں کرتی، کیونکہ ان کے بعد سے آپ کو معلوم ہے پرانے وقتوں میں وہ قابل اعتراض رہے ہیں.
جی فیصل، ہمارے پاس دو منٹ ہیں، آپ کا انالیسز، گورنمنٹ کو خاص طور پہ پنجاب حکومت کو کتنی اپنی رٹ بال کرنی ہے جب وہاں پہ آپریشن شروع ہو چکا ہے، اور اس نوعیت کی جو کورٹ کچہریاں ہیں وہ کس حد تک نظام، عدالتی نظام کے خلاف بھی ہیں اور ساتھ ساتھ حکومتی نظام کو بھی وہ چیلنج کرتی ہیں؟
صاحب یہ ایک ڈائریکٹ چیلنج ہے. دیکھیں لاہور کوئی فاٹا کا علاقہ یا خیبر پختونخوا کا علاقہ نہیں ہے، وہ پاکستان کا دوسرا بڑا شہر
ثقافتی مرکز ہے, ایون کہ پولیٹیکل کیپٹل آف دا کنٹری بھی ہے اس کو یہ کہا جاتا ہے. اس کے اندر جماعت الدعویٰ نے ایک ایسی کاؤنسل اسٹیبلش کر کے حکومت کے رت کو بلکہ ریاست کے رت کو ڈائریکٹلی چیلنج کیا ہے. اور جب پریشر پڑنا شروع ہوا یہ ڈان نے جب سٹوری کی تو جماعت الدعویٰ نے ایک جو پریس اسٹیٹمنٹ کہا اس میں انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کے عدالتی نظام کا احترام کرتے ہیں, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ پاکستان کے عدالتی نظام کے تھرو ہی انصاف کے ذریعے ہی انصاف کے طلبگار رہے ہیں. انہوں نے اس کو کورٹ کی بجائے کاؤنسل میں دم کر دیا ہے. لیکن جو لوگ اس کے ساتھ ان کا واسطہ پڑا ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ جماعت الدعویٰ نے ان کو تھریٹن کیا, ان کو دھمکیاں دی کہ اگر آپ ان کے پاس نہیں آئیں گے تو وہ قوت کا استعمال کریں گے. تو پنجاب گورنمنٹ کو بالخصوص شہباز شریف صاحب کو بتاتے خود اس معاملے کو ہینڈل کرنا پڑے گا عزت بحال کرنے کے لیے لاہور کے.
جی ہمارے ساتھ تھیں زکیہ شاہ نواز صاحبہ, اور انہوں نے اس ایشو پہ اپنا جو پوائنٹ آف ویو دیا تھا پچھلے سیگمنٹ میں وہ میں ریپیٹ کرتا چلوں. وہ پنجاب گورنمنٹ کی منسٹر ہیں, ان کا یہ کہنا تھا کہ جو جتنی بھی ایکسٹریمسٹ سوچ رکھنے والی تنظیمیں ہیں ان کو برداشت نہیں کرنا چاہیے ہے اور نہ ہی کیا جائے گا. یہ ایک ورژن ہے پنجاب حکومت کی طرف سے بھی. آپ کا بہت شکریہ فیصل محمد, آپ نے ہمیں جوائن کیا. بریگیڈیئر محمود شاہ صاحب آپ کے بھی ہم مشکور ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ رہے. سامعین اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام جہاں رنگ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اسد حسن کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی